أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مبارك أعراف آيات نمبر 164 سے آيات نمبر 170 164 سے 170 گزشتہ صفحے پر ہم نے سیٹرڈے کے حوالے سے جن لوگوں نے یہود میں سے تعدی کی تھی، اپنی حدود سے کراس کیا تھا، ان کے بارے میں پڑھا. وہی داستان ابھی آگے بڑھ رہی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. معذبہم عذابا شدیدا، سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، قالو معذرتن الی ربکم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کریں کہ بھائی ہم نے تو کم سے کم ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ کہ شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر تین گروہ بن گئے تھے. کچھ تو وہ کہ جو اس کام کو انجام دے رہے تھے اور ان کی بڑی تعداد تھی، پھر ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس کے اوپر سائلنٹ تھا، خاموش تھا، یعنی ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں تھا، کسی قسم کا نہی عن المنکر بھی نہیں تھا. اور پھر ایک اور گروہ تھا کہ جو آگے بڑھ کر ان لوگوں کو منع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو. تو وہ جو دو گروہ بات کے ہیں، خاموش گروہ اور جو نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ان کا یہاں پر ہمیں ایک ڈائلاگ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان پر عذاب آنے والا ہے. تو وہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عذر ہمارے پروردگار کے پاس پہنچ جائے، کہ نمبر ایک ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، نمبر دو یہ کہ ہم نے اپنی گنجائش بھر ان کو نصیحت بھی کی اور ان کو روکنے کی کوشش بھی کی، اور یہ بھی کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ متقی بن جائیں. جو خود امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی ایک شرط بھی ہے اس شریعت کے اندر بھی، کہ سننے والے کے اثر لینے کا کم از کم احتمال ہو، ورنہ تو یہ فریضہ عائد نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر جو کیس بنا، اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ان سے کیسے ڈیل کیا گیا، اسے اگلی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے. فلما نسو ما ذکروا به، تو جب انہوں نے بھلا دیا اسے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے انہیں نجات دے دی جو برائی سے روکتے رہتے تھے. یعنی وہ گروہ جو اپنی معذرت، جو اپنے عذر کی بات کر رہا تھا اور جو اپنی افرٹ کر رہا تھا، اس کو تو ہم نے نجات دے دی. تو یہ تین گروہوں میں سے ایک تو نجات پا گیا. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے گرفتار کر لیا، گرفت میں لے لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق اور بدعملی کی وجہ سے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بات کے دو گروہ ہیں، ایک خاموش اور ایک اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا، وہ دونوں کے دونوں اس سخت عذاب کی لپیٹ میں آئے. جو اس کام کو انجام دے رہے تھے ان کا جرم تو واضح ہے، اور جو خاموش تھے ان کی خاموشی کو بھی جرم مانا گیا. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آئے تھے، اس کے اندر جو اس کام کو انجام دینے والے تھے ان کے لیے الگ سے بھی بتایا گیا کہ ایک اور ایڈیشنل پنشمنٹ بھی ان کو دی گئی. فلما اتو اما نہو انہ، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو روکا ظاہر ہے کہ اس پہلے گروہ کو گیا تھا کہ جو اس کام کو انجام دے رہے تھے. قلنا لہم، تو ان سے کہا گیا، کونو قردتن خاسئین، کہ تم بن جاؤ ذلیل بندر، جس کے نتیجے میں ان کی جو ماہیت ہے گویا اسی کے اندر انقلاب آ گیا اور وہ انسار سے ذلیل بندہ بن کے رہ گئے. پھر اس کے بعد تفاصیل کے اندر آتا ہے کہ چند دنوں تک یہ عذاب رہا، پھر اس کے بعد وہ بندر بھی مر گئے. یعنی اس وقت جو موجودہ ہمیں جو بندر نظر آتے ہیں، یہ کوئی ان کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ بندر اپنی جگہ پر ایک وجود ہے اور ان کی شکل میں ان کو عذاب دیا گیا، کہ ان کو ان کی شکل دے دی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ عذاب کا شکار ہوئے. تو وہ جو خاموش رہنے کو ترجیح دے رہے تھے وہ ویسے ہلاک ہو گئے، اور یہ جو افراد ہیں یہ سارے کے سارے اس بندر بننے کی وجہ سے یہاں پر عذاب کا شکار ہو گئے. تو یہ ان تینوں گروہ کا معاملہ جو تھا وہ اس آیت کے اندر واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں قوم یہود ہی کے حوالے سے ایک مستقبل کی قیامت تک کی ایک پیشن گوئی ہے. وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكَ, اور جبکہ تمہارے پروردگار نے یہ اطلاع دے دی, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ان لوگوں پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے, مَيَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, کہ جو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, یقیناً تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ بلا شبہ بڑا بخشنے والا بھی ہے. اب اس کے اندر جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بائن لارج یہ قوم یہود جو ہے ایسی حرکتیں کرتی رہے گی قیامت تک کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر ایسے افراد مسلط ہوتے رہیں گے کہ جو ان کو سزائیں اور تکلیفیں دیتے رہیں گے. اور پھر یہاں پر جو پروردگار عالم نے ایک بالکل بیلنس رکھا ہے کہ عقاب کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی ذکر کیا ہے, تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور جو بالکل بعید نہیں ہے کہ اگر ان میں سے بھی کچھ افراد اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو جتنی اصلاح وہ کر لیں گے اتنی ہی عذاب اور تکلیفیں ان سے برطرف کر دی جائے گی. یعنی ایسا اس کو نہ مانا جائے کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب کے سب ہی خراب ہوں گے. ہاں, بائی اینڈ لارج پوری قوم کا جو مزاج ہے وہ تو وہی ہے کہ جس کے نتیجے میں قیامت تک ان کے اوپر اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے. اچھا, اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا. پہلے تو یہ اعلان کیا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, کہ ہم نے انہیں دنیا میں بہت سی جماعتوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تعداد کے اعتبار سے ویسے ہی یہ لوگ شرنک ہوتے چلے گئے. جب قومیں اس طریقے سے بٹنے لگتی ہیں تقسیم, تو پھر وہ خود بھی ایک عذاب ہی بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بالآخر وہ شرنک ہونے لگتے ہیں, ان کی جو ایک اینٹیٹی اور اسٹرینگتھ ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. پھر یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ منہم الصالحون, ان میں نیک بھی ہیں, وہ منہم دون ذلک, اور اس کے علاوہ بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہودی ہونے کی وجہ سے ہر فرد یہود کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ایک قوم کا کردار ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ انفرادی کردار ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اچھے افراد ہوں, جن کی نیک نیتی بھی ہو, جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ امت موسیٰ کے اندر ایک ایسا گروہ ہے کہ جو صحیح راہ پر ہے اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا, تو وہ ایک لمیٹڈ گروہ ہو سکتا ہے اور جو مختلف افراد کی صورت میں وہ ظاہر بھی ہوتے ہوں. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات, ہم ان کا امتحان لیتے ہیں, ان کی آزمائش کریں گے اور کرتے رہے ہیں, بھلائیوں کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی, لعلہم یرجعون, کہ شاید وہ اللہ سے لو لگائے. یعنی پرپز وہاں پر بھی یہ کہ پروردگار کو انتقام پسند نہیں ہے, پروردگار خامخواہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا, وہاں پر بھی مقصد یہی ہے, مگر یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ اوور آل ان کا معاملہ ایسا رہے گا. اب جو آیت ہمارے سامنے ہے اس صفحے کے اوپر اور جو آخری آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم, سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف, ان کے بعد جو ان کے خلف یعنی جو جانشین آئے وہ بڑے بد ثابت ہوئے ان کے کام کی وجہ سے. ان یہاں پر تو لکھا ہے کہ ان کے بعد جو ان کے جانشین آئے, مگر انہوں نے کیا کیا, ورسول کتابہ, کتاب کی اونرشپ تو لے لی کہ بھائی اب تورات ہمارے پاس ہے. اب ظاہر ہے کہ یہود کے علماء کی بات ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر ہر شخص کے پاس تو کتاب کا نسخہ ہوتا بھی نہیں تھا اور یہ کاغذ اس طریقے سے چھپتا بھی نہیں تھا, اس کے اوپر کتاب اس طریقے سے شائع بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ افراد کون تھے, یہ علماء یہود کے جو ان کے بڑے تھے, جو ان کے سنگاگ کو سنبھالنے والے, یہ افراد جو تھے ورسول کتاب, وہ کتاب کی اونرشپ تو لے بیٹھے مگر ہوا کیا کہ یہ اخذونا ارض حاضل ادنا, مگر ان لوگوں نے دنیاوی جو عارضی ساز و سامان ہے اس عارضی ساز و سامان کو اپنی ترجیح میں شامل کیا, اس کو اختیار کر لیا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے ویقولون سیغفر لنا, کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے. یعنی وہ سمجھ بھی رہتے کہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. یعنی اب وہ دنیاوی ساز و سامان لینا اگر حلال سے ہوتا تو کیا حرج تھا, مگر سارا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں انہوں نے دین کو بھی بیچنا شروع کر دیا, فروخت کرنا شروع کر دیا, تحریف شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ سیغفر لنا, کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, اگر ایسا ہی دنیا کا عارضی ساز و سامان اور مل جاتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے اوپر استغفار کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ اب خدا معاف کر دے گا, بلکہ ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ گناہ کو انہوں نے اپنی ایک مستقل روش بنا لیا تھا, اصرار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہمیں خدا معاف بھی کر دے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب, کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، یعنی توریت کے اندر، ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ خود کہنا ہی غلط ہے. اصرار گناہ کے بعد یہ سمجھنا کہ مغفرت گارنٹیڈ ہے، یہ خود ان کی طرف سے گناہ کبیرہ تھا کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھ رہے تھے. وہ درسو معافی ہے، اور وہ اس کے اندر اس کو پڑھ بھی رہے تھے، یعنی عہد بھی لیا گیا تھا اور انہوں نے اسے پڑھا بھی ہے جو اس کے اندر ہے، پھر بھی اس کے باوجود جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، یہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. اس صفحے کی آخری آیت. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، یعنی وابستہ رہتے ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ان اللہ نضیع اجر المصلحین، تو ہم درست اعمال رکھنے والوں کے ثواب کو برباد نہیں کرتے. یعنی اب اگر انہی میں سے کچھ ایسے افراد ہوتے کہ جو کتاب کو قائم کرنے والے ہیں، کتاب کے اوپر چلنے والے ہیں، تو پھر بہرحال ان کے اجر کو ہم کیوں ضائع کریں گے. جب تک اس رسول کے آنے کا اعلان نہیں ہو گیا تھا، ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں سبق کی جو ہدایات ہیں انہی کے اوپر عمل کرتے رہے. ہاں، اب جبکہ یہ آخری رسول آ گیا ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری یہی بنے گی کہ اس سے جڑ جائیں اور جو یہ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجی فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک آراف، آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 178، 171 سے 178. پہلی آیت جو صفحے پر ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کہ جب ہم نے پہاڑ کو جھڑ سے اکھاڑ کر ان کے اوپر مسلط کر دیا، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے کہ وہ ایک سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ. بِقُوَّةٍ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا اسے جو اس میں موجود ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم متقی بن جاؤ. یہ شاید کا لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ ایک ٹیمپرری اس طرح کا ارینجمنٹ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کی طرف متوجہ ہو، ورنہ اگر وہ پہاڑ اسی طریقے سے ان پر مسلط رہتا تو بالکل مجبور ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یقیناً ظاہری نمائشی دین یا اسلام جو بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا اس کو قبول کر لیتے. مگر یہ والا معاملہ ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں تھا، انہیں سنجیدہ بنانے کے لیے تھا کہ انہیں متوجہ کیا گیا کہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور تمہیں اس پیغام کو قبول کرنا ہے. لیکن بظاہر ہے کہ جب وہ رفع ہو گیا اور واپس پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا، تو پھر ان لوگوں نے اپنے اختیار سے، ایک محدود تعداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، اور ایک بڑی تعداد نے اپنی اسی روش کو برقرار رکھا. تو جنہیں نہیں ماننا ہوتا، انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں، وہ قبول نہیں کرتے. اگلی آیت میں بطور مجموعی بنی آدم کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اس پیمان کا ذکر کیا ہے، اس عہد اور اس پرومس اور اس پلچ کا، کہ جو عالم زر میں لیا گیا، روز الست لیا گیا. یہ جو دونوں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہیں، عالم زر، روز الست، یہ دونوں اصطلاحات یہیں سے نکلی ہیں، اس آیت سے، کہ اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے اولاد آدم سے پروردگار عالم نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کہ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بارے میں پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم تو غافل تھے، اور یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ مشرک تھے اور ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا ان کے فعل کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا. یعنی اب کیس یہ ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے، اور اس سے یہ وعدہ بھی لیا گیا. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو وعدہ لیا گیا تھا تو ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہو، تو پھر اس کے بعد اس وعدے کا فائدہ کیا. تو یہی سمجھایا گیا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان بھول جاتا ہے، مثلا بچپن کی، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، بچپن کی، جب انسان پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت کی کہاں اسے کوئی بات یاد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بالکل ہی ارلی چائلڈہڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں اسے کہاں یاد ہوتے ہیں.
مگر ہوتا یہی ہے کہ اگر اس موقع کی اگر زحمت کو انسان فراموش کر دے جو ماں نے کی ہے باپ نے کی ہے تو پھر دوسرے افراد یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے پیچھے اتنی زحمت برداشت کی اور تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو تو اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اس وقت ہوتا یہی ہے کہ جو دوسرے افراد ہیں ان کا یاد دلانا اس ساری واقعے کی ایک طرح سے یاد دہانی ہوتی ہے اور قائم مقام ہوتا ہے یہ سارا واقعہ جو پروردگار عالم یہاں پر بیان کر رہا ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان توحید کی طرف ایک میلان رکھتا ہے قلبی طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ دین دین فطرت ہے یعنی اس کی فطرت میں اس واقعے کے اثرات کو رکھا گیا ہے اور یہی وہ عہد ہے کہ جس کا ذکر ہمیں دوسرے مقام پر بھی نظر آتا ہے جیسے سورہ یاسین کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم ادوب مبین کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وانے بدونی اور میری عبادت کرو گے یہ وہی فطری عہد و پیمان ہے کہ جس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو اس موقع پر لیا گیا تھا پیمان کہ جو اس وقت بظاہر ہم کو یاد نہیں مگر ہمیں یاد دلانے کے لیے اسے فطرت میں رکھا گیا اور پھر اس یاد دہانی کے لیے مزید اہتمام یہ کیا گیا کہ نبیوں کو بھیجا گیا کتابوں کو بھیجا گیا اماموں کو رکھا گیا تاکہ وہ بھولا ہوا پیغام انسان کو یاد آتا رہے اور وہ اپنی فطرت کی گہرائیوں میں اسے محسوس کرتا رہے۔ ہم تیزی کے ساتھ اب اس وضاحت کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے بنی آدم کو اور ان کی پشت سے یعنی ان کی پشتوں سے نکالا ان کی اولاد کو وہ اشہدہم علی انفسہم اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا کہ الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں شہدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن اگر یہ کہو تو نہ کہہ سکو یعنی تمہاری بات قابل قبول نہ ہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے او تقولوا اور یہ تم کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل کہ یہ تو ہمارے باپ دادا تھے کہ جنہوں نے پہلے شرک کیا وکنا ذریتا من بعدہم اور ہم تو ان کے بعد اولاد بن کر بعد میں آئے ان کی نسل میں افتہلکنا بما فعل المبطلون تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے کہ جو باطل پرستوں نے کیا وکذالک نفصل الآیات ہم اسی طرح سے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ولعلہم یرجعون اور شاید یہ لوگ رجوع کریں پلٹیں۔ یہ آیت کی مختصر کچھ تشریح ہو گئی، تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر مفصل تفاسیر کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر جو آیت ہے آیت نمبر 75 76 اور 77 یعنی 175 176 اور 177 اس میں ایک ایسے دنیا پرست عالم کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا جس کا نام بلعم بامور بتایا گیا ہے اور یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لایا صاحب علم بھی تھا مگر اپنے علم سے اس نے بالآخر مثبت فائدہ نہیں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا فرعون کے قریب ہو گیا اور بالآخر پروردگار عالم کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم بہت بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے حیثیت بھی رکھتا ہے لیکن جب وہ عالم دنیا پرست بن جائے تو پھر اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر وہی اس قوم کے لیے ایک وبال بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر پروردگار عالم نے صاحبان علم کی تعریف کی ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہ کیا وہ کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء کہ اللہ کا خوف تو صاحبان علم ہی کے پاس ہوتا ہے مگر یہ اتنے فضائل اور اتنی باتیں جو علم و صاحبان علم کی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا پرست علماء ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر سخت ترین تعبیر ان کے لیے آئی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے دنیا پرست علماء کو اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتے سے تعبیر کیا گیا ہے، کتے سے ان کی شباہت بیان کی گئی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے حبیب بیان کیجیے ان کے سامنے خبر اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ اس سے عاری ہو گیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے زبردستی تو نہیں دیں گے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر وہ زمین سے لگ گیا یعنی پستی کو اس نے قبول کر دیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا فمثله كمثل الكلب، تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان منہ سے نکالے، او تترک ہو یلحس، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ زبان منہ سے نکالے. یہ دنیا پرستی کی ایک عجیب تعبیر ہے کہ جس کو پڑھنے سے گھن آنے لگتی ہے ایسے افراد سے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، تو یہ واقعات پیش کرتے رہیے، لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ غور کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. من یهد اللہ فهو المهتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اللہ خسارے میں ڈال دے، گمراہی میں ڈال دے، وہی خسارہ اٹھانے والا ہے. اللہ ہدایت اسی کی کرتا ہے جس میں طلب صادق اور سعی خالص پاتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ کبوت میں، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی یقیناً ہدایت کرتے ہیں، اور گمراہی میں اسی کو چھوڑ دیتا ہے جو مسلسل روگردانی سے کام لیتا ہے. اس لیے نتیجتاً دونوں باتیں انسان کے اختیار سے وابستہ ہیں، جیسے کہ پہلے بھی اس معاملے میں ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے، پروردگار عالم فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا. ان کا فسق پہلے ہوتا ہے، ان کا ظلم پہلے ہوتا ہے. اور دوسری آیتیں جو اس حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک آراف آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 187 سے 187 ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے جنات اور آدمیوں میں سے بہت سوں کو. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا لے جہنما، جہنم کے لیے یا جہنم کے واسطے، یہ ظاہر ہے کہ روا روی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اسی طریقے سے کیا جائے گا، جیسے کہ لام عام طور پر کسی مقصد کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی غرض ہے کہ اس لیے اس کو پیدا کیا گیا. لیکن کیا واقعا ہر جگہ لام اسی لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک آیت اگر یاد رہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ قصص کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فالتقطہ آل فرعون، موسیٰ کو فرعون کے گھر والوں نے دریا سے نکال دیا. لیکون لہم عدو و حزنہ، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم غصہ قرار پائیں. اب یہاں پہ جو لام استعمال ہوا ہے اس کا اسی طریقے سے ترجمہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ جس سے فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے دریا سے نکالا، مگر ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تو اس لیے نہیں نکالا تھا، مگر چونکہ نتیجہ یہی نکلا اس لیے اس نتیجے کا بیان اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے کہ انہوں نے نکالا اسی لیے تھا. یہاں پر بھی مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تو جس مقصد کے لیے بنایا وہ بنایا، مگر یہ لوگ جہنمی ثابت ہوئے، تو گویا ان کو جہنم کے لیے بنایا گیا تھا. ورنہ ان کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ وہ قرآن مجید کے اندر پروردگار نے بتایا کہ وہ ماں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہاں پر پروردگار عالم ان اہل جہنم کے اوصاف بیان کر رہا ہے، جو خود ان کے اختیار کے اوپر دلیل ہے اور اسی کی ان کی مذمت ہو رہی ہے اسی پر. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعیون لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں. یعنی یوں سب سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ان آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر خدا کی سنائی کو نہیں سمجھتے، پروردگار عالم کی قدرت کو نہیں دیکھتے. ان آوازوں کے ذریعے سے جو خدا کی قدرت نمایاں ہے ان آوازوں کو نہیں سنتے. تو چونکہ ان کے پاس صلاحیت ہے اور پھر اس کے بعد نہیں سنتے، تو یہ جانوروں جیسے نہیں ہوں گے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوں گے. وہی آگے بیان کیا گیا کہ اولئک کل انعام، کہ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک ہم الغافلون، اور یہ ہیں بالکل غافل. چوپایوں جیسے ہیں، یہ بے شعوری کی وجہ سے، اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں کیونکہ وہ اپنے حصے فطری سے اپنے فائدوں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے اور مضرتوں اور اذیتوں سے بچتے ہیں، مگر یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ علامہ نقن صاحب کا اس پر بہت اچھا تبصرہ تھا۔ پھر یہ بھی کہ وہ اپنی پستی کے اقدار میں مورد الزام نہیں، اس لیے کہ ان میں عقل و شعور اور تمیز حق و باطل نہیں ہے، اور یہ عقل و شعور رکھتے ہوئے اس پستی میں مبتلا ہے تو یہ مورد الزام اور گنہگار بھی ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سے مخصوص ہے وہ نام جو بہترین ہے۔ یہ اللہ کے نام جو ہے رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ سارے نام اللہ کے اور بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ فَدْعُوهُ بِهَا، تو اسے پکارو انہی کے ذریعے سے، یعنی پروردگار عالم کو مخاطب کرو یا رب کہہ کر، یا رحمان کہہ کر، یا رحیم کہہ کر۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ مثلا پروردگار عالم کو باطل ناموں سے پکارتے ہیں، مثلا ابو المسیح کہنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہہ کر مخاطب کرنا، یہ غلط انداز پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ناموں کے اندر کجی یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کے ناموں کو بگاڑ کر غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام رکھتے تھے، اور اللات جو انہوں نے نام رکھا تھا بت کا، وہ اللہ سے نکالا تھا، عزا یہ عزیز سے نکالا تھا، منات یہ منان سے نکالا تھا۔ یہ تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ وہ نام تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ کر کے بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جلد ہی انہیں سزا ملے گی اس کی جو وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ہے ان کا جو حق راستہ بتاتے ہیں، وہ بھی یادلون، اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے یہی الفاظ بنی اسرائیل کے لیے بھی آئے تھے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور اب گویا عام بات کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اور اس امت کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور الفاظ یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ کم تعداد میں ہیں، اکثریت اس کے خلاف ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکالا گیا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ اس لیے درست ہے کہ ہم ہر دور میں ایک معصوم کے وجود کو ضروری مانتے ہیں جو خلق پر حجت خدا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس طرح سے گمراہی کے عام طوفان میں بھی ایک منارہ ہدایت قائم رہتا ہے۔ تو یہ بالکل اس اعتبار سے بالکل درست بھی ہو جائے گا، اور معصومین پر اس کی تطبیق بھی ہو جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ انہیں گرفت میں لے لیں گے، من حیث لا یعلمون، یہاں تک کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ استدراج یعنی گریجولی ان کو عذاب میں اس طرح سے گرفتار کرنا کہ وہ اس عذاب میں آنے کو محسوس نہ کر سکیں کہ وہ ٹریپ ہو چکے ہیں اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مثلا پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو جائے، ہر طرح سے چیز فیوریبل ہو، اور پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جائے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو مزے میں ہیں، اور وہ گرفتار عذاب ہو جائیں۔ وہ املی لوں، انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی انہیں مہلت دوں گا، اس طرح سے ڈھیل دوں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہ قیدی متین، یقیناً میرا منصوبہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اسی گویا استدراج کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ سوچتے نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں کسی طرح کی دیوانگی نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، معاذ اللہ، یا دیوانہ یہ لوگ کہنے لگے تھے، اس کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایک سخت جلال کے عالم میں ایک تنبیہ کی ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھی میں کسی طرح کی دیوانگی نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، مگر پیغمبر اکرم کو ان کا صاحب کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صاحب کا لفظ صرف ہم جماعت ہونے پر ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ ما بصاحبہم من جنہ، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو دیکھتے رہے ہیں، اس میں کوئی جنون نہیں ہے، نہ دیوانہ پن ہے، اتنی معقول بات کرنے والا، اتنی سمجھداری کی باتیں کرنے والا، کیسے اس کو یہ اس طرح سے متہم کرتے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا خطرے سے ہوشیار کرنے والا۔ نذیر کا لفظ استعمال ہوا۔ اولم ینظرو، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، کارخانے قدرت میں، آسمانوں اور زمین کو نہیں دیکھتے، وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی کہ ان سب میں یہ غور و فکر نہیں کرتے. وَأَنْ أَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ممکن ہے کہ ان کی موت نزدیک آ چکی ہو. یعنی ایک تو یہ کہ غور و فکر کرنا چاہیے آسمانوں اور زمین کے اندر دیگر مخلوقات میں، پھر اپنے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کی مدت ختم ہونے والی ہو، یعنی مہلت کتنی باقی رہ گئی ہے، کس کو پتا ہے کون سی سانس آخری ہے. قد اقتربا اجلہم، یہ کہنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے فوراً کہا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب کس کلام پر وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے. یعنی جب قرآن مجید جیسا کلام پروردگار نے نازل کر دیا جو اتنے مؤثر انداز میں ان باتوں کو پیش کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے تو اور کون سا کلام ہوگا جس کا ان پر اثر ہو اور وہ ایمان قبول کریں. مَن يُضْلِلِ اللَّهِ، جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو پھر اس کا کوئی رہنما نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ دل کے اندھے بنے رہیں. یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، انہیں زبردستی نہیں دکھایا جائے گا. یہ پروردگار عالم کا طریقہ کار اس دنیا کے اندر ڈیزائن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دی جائے گی، زبردستی کان سے پکڑ کر کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی. اب قیامت کی وقت کی بحث اگلی آیت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ اعلان پروردگار کی طرف سے اس میں ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے. پروردگار نے اسے اپنے سے مخصوص کیا ہوا ہے کہ قیامت کو کب برپا کرنا ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ابھی بھی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا قیام ہوگا. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا ہو، نہیں نمایاں کرے گا اسے مگر پروردگار، یعنی جو اس کا وقت ہے وہ پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو نمایاں کرے گا، اسی کے پاس علم ہے، وہی اس کو بیان کر سکتا ہے. ثقلت فی السماوات والارض، ہاں اتنا سمجھ لو کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے، یعنی جب بھی یہ قیامت آئے گی بہت بھاری ہوگی. لا تأتیکم الا بغتتن، جب وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ اس قیامت کی توقیت اور اس کے وقت کے بارے میں غلطہ اور پیچا ہوں. یعنی پروردگار سے بار بار آپ یہی سوال کر رہے ہوں اپنے رب سے. قل، ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی. یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے کہ نبی کہتے ہی خبر دینے والے کو ہے، اور نبی کی خبر مشاہدات کی نہیں ہوتی، غیب ہی کی ہوتی ہے. مگر غیب کے اندر جتنا پروردگار اپنے نبی کو اجازت دے گا، ظاہر ہے کہ اتنا ہی وہ بتائے گا. وہ خدا کے مقابلے میں دوسرا خدا نہیں ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا نے جو خبر اس کو دی ہے وہ آگے فارورڈ کرے گا، اور جو خبر پروردگار عالم نے نہیں دی تو ظاہر ہے کہ اصل علم تو پروردگار ہی کا ہے، اصل مالک وہی ہے. وجود ہو یا علم، ہر چیز میں نبی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ بہرحال غور طلب بات ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو وقتاً فوقتاً قیامت کے لیے ہوتی رہتی ہیں کتنی بے عقلی ہے ان پیشگوئیوں سے وحشت زدہ ہونا اور انہیں اہمیت دینا. اب ماضی قریب میں کئی مرتبہ اخباروں میں اور ان کے صفحات پر اور اسی طریقے سے چینلز پر دیکھ چکے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا کہ اتنے دن کے بعد، اتنے سال کے بعد، فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہو. جس علم کو پروردگار نے اپنے ذات سے مخصوص کیا ہے، اس کے بارے میں نبی جیسی شخصیت جو پروردگار کے محبوب ہیں وہ کہیں کہ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، تو پھر اس کے بعد کسی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 195 ارشاد پروردگار ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں قدرت رکھنا اپنے لیے کسی نفع اور نقصان پر. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یہ جو اللہ چاہے کی استثناء یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، وہی اس بات کو سمجھا دیتی ہے کہ نبی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے. خود ہم لوگ بھی اگر ذاتی طور پر اپنے آپ کو آبزرو کریں تو ہم اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اور ہماری ان کوششوں کو منطقی نتیجے تک پہنچانا یہ پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو اگر کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کرے تو انسان اس حملے سے بچنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرتا ہے۔ وہ ایفرٹس کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ پروردگار نے اس کو زیرو پر نہیں رکھا۔ پروردگار نے اس کو عقل دی ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے نفع اور اپنے نقصان کے لیے۔ مگر یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نفع اور نقصان کے حوالے سے جو صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں، نفع حاصل کرنے کی اور نقصان سے بچنے کی، یہ صلاحیتیں پروردگار کی دی ہوئی ہیں۔ جو کوشش بھی وہ کرے گا، ان کو کلک کرنے کا آخری انتظام جو ہے وہ پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ پروردگار عالم سے رابطے میں ہے، اس پر تو وہی نازل ہو رہی ہے، خاص عنایتیں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، لہذا یہ اعلان ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی خدا کے مقابلے میں کوئی خدا بن کر آیا ہے۔ اسی لیے بارہا ہم نے اس بات کی طرف متوجہ بھی کیا کہ ہمیں کلمے میں بھی یہی سکھایا گیا کہ وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کا شرف یہ ہے کہ وہ عبدیت کی اس منزل پر ہے جہاں پر پروردگار عالم کی خاص عنایتیں ان کے شامل حال ہیں۔ تو جو نفع اور ذرا نقصان اگر ہے تو وہ بالآخر پروردگار عالم کے ہاتھ ہی میں۔ ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لستخسر تو من الخیر وما مسنی السوء، یہ پیچھے کے ساتھ ہی اس کو لنک کریں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ سارا خیر، سارے فائدے مجھے حاصل ہو جاتے، سارے خیر اور سارے فائدے میں انہیں اپنے لیے فراہم کر لیتا اور کثرت کے ساتھ ان کو انجوائے کرتا۔ ایک عام انسان تو پھر یہی کرے گا، وہ تو نبی ہے کہ جو اس منزل کے اوپر ہے کہ جہاں مرضی پروردگار پر راضی رہتا ہے۔ لیکن کیس یہ ہے کہ اگر بذات میرے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہوتی، اب میرے پاس جو علم غیب بھی ہے تو وہ پروردگار ہی کی طرف سے ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں پروردگار ہی کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ کوئی خبر بھی آئے گی تو خدا کی طرف سے آئے گی، جو خیر آئے گا وہ بھی خدا کی طرف سے آئے گا، اور اگر کوئی نقصان مجھے پہنچے گا اور اس سے اگر وہ نقصان سے بچنے کے لیے میں کوئی ایفرٹ کروں گا تو پروردگار ہی اس کو کلک کرے گا اور پروردگار ہی اس کو نتیجے تک پہنچائے گا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں۔ یعنی میرا جو کام تمہاری نسبت ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے، باقی تمام تر چیزیں اگر کچھ ہیں تو وہ سائٹ کی چیزیں ہیں۔ معجزہ اگر میں دکھاؤں گا تو اسی اپنے بشیر اور نذیر اور نبی ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، رسول ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ پروردگار اگر میرے ہاتھ پر کوئی معجزہ، کوئی کرامت اگر ظاہر کرے، یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ میں مستقل ہو کر پرماننٹلی کسی کام کو انجام دے رہا ہوں، میں پروردگار کی نمائندگی کے شرف کے وجہ سے ان تمام تر کاموں کو انجام دے پا رہا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک متنفس سے پیدا کیا۔ اب یہ جو نفس واحدہ ہے، آگے کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر نو مراد ہیں، کہ یعنی تم سب کی نو ایک ہے۔ وجعل منہا زوجہا، اور تم ہی میں سے، انہی میں سے ان کی زوجہ یعنی ان کا شریک حیات اس کو قرار دیا۔ یہ ہم سورہ روم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ من آیات پڑھیں گے، من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا فراہم کیا، پیدا کیا، یعنی تمہارا شریک حیات فراہم کیا۔ تو تمہاری نو ایک ہی ہے، جنس ایک ہی ہے، اور اسی میں سے تمہارا جوڑا فراہم کیا گیا۔ کیوں؟ لیسکن الیہ، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ واپس ہم شاید کی طرف آ چکے ہیں۔ تو اب پھر پروردگار عالم جو بطور مجموعی جو ہو جاتا ہے بہت سارے افراد کا طریقہ کار، اگر وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو کیفیت کیا ہوتی ہے اور آخر میں کیفیت کیا بن جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو جب مباشرت کے نتیجے میں، جب مباشرت ہوتی ہے، ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، حملت حملا خفیفا، تو اس کے نتیجے میں وہ خاتون، وہ بیوی، وہ ایک ہلکے سے بوجھ کو اٹھا لیتی ہے۔ جو ابتدا میں ظاہر ہے کہ جو پریگنسی ہے اس کا گویا پتہ بھی نہیں چلتا، فمرت بھی، اور وہ چلتی رہتی ہے، یعنی اس کے ساتھ اپنے نارمل جو کام ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک سنگینی آ جاتی ہے، تو دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لئن آتیتنا صالحاً، کہ اگر تو نے ہمیں ایک صالح اولاد عطا کر دی، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم تیرے شکر کرنے والے بندے بنیں گے. فلما آتاہما صالحاً، اور جب اللہ نے ان دونوں کو ایک صالح فرزند یا بیٹا بیٹی عطا کر دیا، جعل لہ شرکاء، تو وہ اس کے ساتھ شریک بنا لگتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا. وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ بالتر ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ابتدا میں دو کا ذکر کرتے ہوئے پھر پروردگار عالم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس سے سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم بطور مجموعی جو بہت سے معاشروں کے اندر جہاں توحید غالب نہ ہو اور وہاں ڈھیل مل یقین کا معاملہ ہو، تو وہاں پر پھر یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ جب مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، جو ان کی فطری آواز ہوتی ہے ان کے دل کی. مگر جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو پھر گویا وہ پروردگار عالم کو اگنور کر دیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، بتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو اس بت کا مجھ پر احسان ہے، جو کہ بہت ہی نامناسب انداز ہے. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ بالاتر ہے اس سے کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. بعض ایسی کمزور، ضعیف، ناقابل قبول روایات کہ جس کے اندر جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہا ان کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا کہ ان کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، تو قرآن کی آیت میں تو کوئی ایسا ذکر ہے ہی نہیں، مگر بعض اس طرح کی روایتیں ہیں جو بہت ہی ضعیف، ناقابل قبول ہیں اور جو نبوت کی شان کے بھی مطابق نہیں ہیں، اور سندن بھی بالکل بے سند ہیں، یعنی ان کی سند کے اندر بہت سے اشکالات وارد ہیں، لہٰذا وہ قابل قبول نہیں. ساری بات جو ہے بطور مجموعی یہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ تو ہمیں سارے فرزند عطا کر، یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں دوسرے افراد کو کہ جہاں پر صالح اور غیر صالح دونوں طرح کی اولادیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ دعا کا انداز بھی خود بتا رہا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر بہت سی فیملیز موجود ہیں. جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ جب تھے تو کہاں کوئی فیملی موجود تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے مسلسل یہ جمع کے سیگے آگے بڑھیں گے. ایشرکون ما لا یخلق شیئاً، کیا وہ شریک کرتے ہیں انہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے؟ وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصراً، اور نہ وہ ان کی کچھ مدد پر قدرت رکھتے ہیں. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی یہ بتوں کا جو معاملہ ہے ان کو تم کہاں خدا کے سامنے، خدا کے مقابلے پر لے آتے ہو؟ وہ تو ساکت جامد کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ٹھیک راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے کہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموش رہو، یعنی یہ لوگ گویا نگاہ پروردگار میں لاسٹ کیسز ہیں. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، یقیناً یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے ایسے اللہ ہی کے بندے ہیں. عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں اللہ کے، یعنی مخلوقات کے اندر کون ہے زمین و آسمان میں جو کہ اللہ کی ابدیت سے خالی ہو، کوئی زبان حال سے، کوئی زبان مقال سے، لیکن بہرحال پروردگار عالم کی مخلوق ہونے اور اللہ کے عبد ہونے کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہا ہے. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اگر وہ تمہاری اس پکار کا جواب دے سکیں، اگر تم سچے ہو، یعنی جب ہم جانے کہ وہ تمہاری اس پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو. سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو بت ہیں ان کا تو معاملہ ہی ایسا ہے. آگے اور بھی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ بتوں ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کی جو صفات بیان ہو رہی ہے بہت واضح ہیں. اللہم ارجلن یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ یعنی ایک طرح سے تم اپنے آپ کو غور کرو تو تم ان سے بہتر ہو کہ تمہارے جو پیر ہیں تو تم تو ان پیروں کو حرکت دے کر کچھ نہ کچھ چل سکتے ہو. ان کے جو پیر بنائے بھی گئے ہیں تو ان پیروں سے وہ چل تو نہیں سکتے، وہ تو مورت ہے، ایک بت ہے، اس آئیڈل، اس کے جو پیر بنا دیے گئے ہیں تو وہ تو بس ایک شو پیس کے طور پر ہے، اسے چل تو نہیں سکتا وہ. ام لہم ایدن یبتشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے جھپٹ کر کچھ اٹھا سکیں؟ یعنی ان کی آنکھیں بھی بس ایسی ہی ہیں، ایک شو پیس کی طرح سے، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. ام لہم آیون یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ دیکھ سکیں؟ تو نہ ان کے پاس چلنے والے پیر ہیں، نہ اٹھانے کے لیے ہاتھ ہیں، نہ ان کے لیے دیکھنے والی آنکھیں۔ یہ پورا شو پیس ہے جو تم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ام لہم آذانوں یسمعون بہا، کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں کہ جن سے یہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے تمام شریکوں کو، ثم کیدون، پھر اس کے بعد میرے خلاف جو تم کو کاروائی کرنی کرو، فلا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یعنی اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے ذریعے سے میرے خلاف جو تم کو کرنا ہے تم کر لو، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کہے بغیر واضح کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو رسالت کے منصب پہ رکھ کے خود گویا توسل اور وسیلے کو سمجھایا ہے کہ جب میں تمام قدرت کے بعد اپنے حبیب کو رسول کے طور پر بھیج رہا ہوں تو گویا میں وسیلے قائل ہوں، مگر اس کا انتخاب میں کروں گا، اس کا انتخاب کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ تمہارے خود ساختہ خداؤں کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، اور تمہارے خود ساختہ شرکا کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، اور تمہارے خود ساختہ وسیلوں کے بھی بس میں کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی طرف سے اگر کسی کو رسول بھی بنا دو گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو تمہارے کہنے سے وہ رسول نہیں بنے گا۔ تم اگر کسی کو امام بنا دو گے تو تمہارے کہنے سے وہ امام نہیں بنے گا۔ تم اگر کسی کو وسیلہ بنا دو گے تو تمہارے کہنے سے وہ وسیلہ بھی نہیں بنے گا۔ اگر کسی کو رسول بنانا ہے خدا انتخاب کرے گا، اگر کسی کو امام بنانا ہے خدا انتخاب کرے گا، اگر کسی کو وسیلہ بنانا ہے خدا انتخاب کرے گا۔ یہ انتخاب پروردگار کا ہے، تمہارا انتخاب نہیں ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ شریک تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، مگر ولی اللہ ہوگا، اللہ کا شریک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ہوگا، رسول کا شریک نہیں ہوگا۔ وسیلہ ہوگا، خدا کا شریک نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے، جس کو سمجھ لیا جائے تو انسان افراط اور تفریط سے بچ کر، یعنی نہ اس ایکسٹریم پر جائے نہ اس ایکسٹریم پر، اور بیلنس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور قرآن کی اسپرٹ کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 206 196 سے 206، جس پر یہ سورہ اعراف مکمل ہو رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، ان ولیی یاللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا ولی، میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ جو صالحین ہیں ان کی سرپرستی بھی فرماتا ہے، یعنی ان کو بھی اپنی ولایت میں قبول کرتا ہے۔ ایک تو پروردگار عالم کی رحمت عمومی ہے، وہ تو سبھی کے شامل حال ہیں، مگر پروردگار عالم اپنا کس کو کہتا ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ تو پروردگار عالم ان کو اپنی ولایت میں قبول کرتا ہے کہ جو صالحین ہیں، والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری نصرت پر قادر نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تو تمہارے اندر بھی اتنی صلاحیت ہے کہ تم چاہو تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے خود اپنی کچھ تو مدد کر سکتے ہو، لیکن یہ جو بت ہیں ان کے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر، کوئی اگر کوئی ان پر حملہ کر رہا ہو تو اس حملے کو وہ روک سکیں۔ بت تو بت ہے، اگر مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے تو اڑانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی دعوت دو تو وہ نہیں سنیں گے، بتوں کے پاس سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وہ جو مورت، جو بت ہے، جو آئیڈل ہے، اس کی بے بسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس ڈیکوریشن پیس کو تیار کیا ہے اور اس کی آنکھیں بنا دی ہیں، مگر اس کے اندر نور تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی روشنی تو نہیں ہے، دور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے بت تمہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ دیکھ نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یہ تین ہدایتیں پروردگار عالم نے ایک ہی آیت کے اندر ارشاد فرمائی، کہ آپ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور نیکوکاری کا حکم بھی دیجئے، اور جو جاہلین ہیں ان سے بے اعتنائی کیجئے، یعنی ان پر دھیان دینے کی، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جاہل کون ہے؟ وہ جو برائیوں پر یہ تمام تر وارننگز، تنبیہات سن کر قائل ہونے کے بجائے لڑنے لگتے ہیں، تو ان کی طرف سے ظاہر ہے جو سخت کلامی ہوگی، یا اگر ان کی طرف سے آواز بلند ہو جائے تو اس کے لیے معاف کرنے کی ہدایت بھی، کہ اب آپ اس کے بدلے کا کوئی خیال دل میں نہ رکھیے، اس کو آپ کہیں گے گزشتہ رہا سلوار محاورے کے اعتبار سے، اور آئندہ کے واسطے احتیاط کا حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ ان سے بے اعتنائی کیجیے، یعنی اب عمومی حیثیت سے نیکوکاری کی ہدایت کرتے رہیے، آپ امر بالمعروف کیجیے، مگر ایسے جاہلوں کو مخاطب کر کے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو معاف کرنا اور پھر بے اعتنائی کرنا، یہ ایک جہاد نفس کی منزل ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کا اگر بدلہ لے لیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغن، کہ اگر آپ کو بھڑکانے کی کوشش شیطان کی طرف سے ہو تو استعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے، انہ سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا ہے، یقیناً وہ جاننے والا ہے۔ اب شیطان کی طرف سے کوشش ہوگی، مگر شیطان خود یہ کہہ چکا ہے کہ جو تیرے بندے مخلص ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، مگر کوشش وہ اپنی پوری کرے گا، تو وہ نہیں بہکا سکے گا تو طریقہ کیا ہوگا ان لوگوں کا کہ جو نہیں بہکیں گے؟ وہ طریقہ یہی ہوگا کہ وہ پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے تاکید ہے وہ بھی یہی ہے کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے مقابلے میں، جو رجیم ہے، جو راندہ درگاہ ہے، اس کے مقابلے میں میں پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کو بھی مخاطب کر کے، اور ڈائریکٹ پھر ضمناً سب کے لیے یہ میسج تو بنتا ہی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان کچھ بھی کر لے، بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، لہذا ہمارے لیے یہ مسئلہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انہو سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی جو زخم زمان آپ کو پہنچتے ہیں اللہ انہیں سنتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اور زیادہ جنرلائز کر کے اس میسج کو سمجھایا جا رہا ہے، ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار ہیں، یعنی جن کے اندر ایک سیلف کنٹرول آ چکا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، تو جب کبھی بھی ان کے اندر شیطان کی طرف سے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور ایک دم ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ بالعموم سارے صاحبان تقویٰ جو ہیں وہ اس صفت سے متصف ہوں گے کہ اگر مثلا کبھی غصے کی وجہ سے کوئی ایسا باطل خیال دل میں آ جائے، کبھی خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی خیال دل میں آ جائے، تو فوراً وہ تقویٰ جو ہے ان کو اس تذکر تک لے جائے گا، یعنی اس یاد دہانی تک لے جائے گا۔ یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ اور تذکر یا ہوشیاری یا بصیرت جو ہے ان کے درمیان ایک تعلق ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ تین اسٹیپس بن جائیں گے، تقویٰ جس کے نتیجے میں یہ ہوشیاری، اور پھر اس کے بعد انسان کا بابصیرت ہو جانا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، یہ تو جو پیچھے ذکر آیا وہ صاحبان تقویٰ کا ہے، مگر جو شیطان کے بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو ان کے بھائی بند ہوتے ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑتے، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، پھر وہ شیطانی وسوسوں کے اندر پوری طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر تو وہ انہی خیالات کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب کوئی خاص معجزہ ان کے سامنے پیش نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، آپ نے کیوں اسی کو منتخب نہیں کیا، یعنی جو ان کے سامنے آ گیا معجزہ، جو نشانی آ گئی اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اور جو نہیں آیا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے رہنا ہے کہ آپ نے کیوں اس کو منتخب نہیں کیا، بس ہمیں تو وہی والا معجزہ دکھائیے۔ یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے سورہ نام میں، تو خاص طور پر ہم نے اس چیز کو بارہا پڑھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے معجزہ کوئی تماشے کے طور پر نہیں ہے، معجزے کا مقصد ہے جسٹیفائی کرنا، اسٹیبلش کرنا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ درست ہے۔ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر تو اسے ہدایت لو، نہ یہ کہ مزید معجزات کی فرمائش کر کے اسے کھیل تماشا بناؤ۔ تو یہاں پر تو بالکل واضح طور پر یہ جملہ آ گیا کہ ان لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جب کوئی فرمائشی معجزہ جس کی وہ طلبگار تھے وہ اگر نہ آئے تو کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے اسی کو منتخب کیوں نہیں کیا، ہمیں تو بس وہی والا معجزہ چاہیے۔ قل، اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبعو ما یوحا الیہ من ربی، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی کہ جو وحی کی صورت میں میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ هذا بصائر من ربكم، یہ میرے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بصائر من ربکم، بصیرت کا سامان، کھلی ہوئی نشانیاں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی یہ پیغام ہے، اس پیغام پر اب غور کرو، معجزہ تو میں نے دکھا دیے جتنے دکھانا ضروری تھے، آگے بھی جب کبھی ضروری ہوگا تو دکھا دیے جائیں گے، مگر فرمائشی معجزات کی توقع نہ کرو. اب جو آیت ہے 204 نمبر کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ توجہ سے سننا خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس پیغام کے اوپر دھیان دے کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے، پہ غور و فکر کرے. یہ بہرحال یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے سرمہ چشم ہونی چاہیے جو قرآن میں غور و فکر سے روکتے ہیں اور غور و فکر کرنا اسے منع سمجھتے ہیں. پروردگار عالم نے فاستمعوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ توجہ کے ساتھ. اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو بہترین طریقے سے وہ اس پر عمل کر پائے گا، ورنہ تو بڑا ہی سادہ اور سپرفیشل ایک عمل ہو سکے گا اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پائے گا. وہ ان سے تو، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تہذیب کیا ہوگی، تو قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو بھی تہذیب یہ ہوگی کہ ایک تو توجہ کے ساتھ سنو، وہ ان سے تو، اور خاموش رہو، یعنی اس موقع پر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہنا یہ ایک طرح سے قرآن کی بے احترامی ہے. اب آپ خود غور کیجئے کہ اگر عربی نہیں آتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا، پھر تو وہ قاری کے لہن پر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر پائے گا لیکن بہرحال ان الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھ پائے گا. تو آئیڈیل یہی ہے کہ انسان عربی سمجھے، سیکھے، تاکہ قرآن مجید کو براہ راست اس زبان کے اندر سمجھ سکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک اسٹیپ نیچے آ کے کم سے کم ترجمے کی طرف جائے، تشریحات جو کی گئی ہیں ان کی طرف جائے، تاکہ بہرحال وہ قرآن مجید کے پیغام سے مانوس ہو سکے. اس آیت کا ایک تعلق تو وہی جو تہذیب تلاوت قرآن اور تہذیب سماعت قرآن کے حوالے سے، اور ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ نماز جماعت کے اندر جو ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو ماموم ہے وہ سنتا ہے اور امام جماعت پڑھتا ہے، تو اس کی بھی ایک منظر کشی یہاں پر کی جا رہی ہے. مگر جو لعلکم ترحمون کہا گیا، شاید کہ رحمت تمہارے شامل حال ہو، یہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس تہذیب ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اس سے استدلال کیا حضرت علامہ سید علی نقی نقم صاحب علی اللہ مقامہ نے، ایک امام جماعت اور ماموم کا جو تعلق ہے وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، مگر بطور عمومی ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو یاد کرو دل ہی دل میں، گڑگڑاہٹ کے ساتھ اور خوف کی حالت میں. یہ وہی کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے، بڑا مثبت، جو پروردگار کے احترام پر مبنی ہے، کہ اس کیفیت میں وہ دون الجہر، اور اس طرح سے بھی کہ آواز تمہاری اونچی نہ ہو، من الخوف، جب زبان سے تم ذکر کرو تو اونچی آواز میں نہ ہو، بالغدو والآصال، صبح شام یہ انداز ہونا چاہیے. یعنی ذکر پروردگار جو ہے تمہارے رب کا، اس کی مختلف کیفیتیں ہیں، کبھی دل ہی دل میں ہوگا اس طرح سے کہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ گڑگڑاہٹ ہے، خوف پروردگار بھی ہے، الفاظ نہیں ہے. پھر ایک کیفیت ہے کہ جہاں پر من القول زبان سے اظہار ہو رہا ہے اور صبح شام ہو رہا ہے بالغدو والآصال، مگر آواز اونچی نہیں ہے، ایک آواز کے اندر ایک ایسا انداز ہے کہ جو چیخ پکار نہیں ہے لیکن ایک بہرحال آواز بھی ہے. اور پھر اس کے بعد ولا تکم من الغافلین، اور تم لوگ غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. اس کا بھی ویسے تو تہذیب کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ نماز جماعت کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق بتایا گیا کہ جب ایک انسان نماز جماعت میں ہوگا تو امام جماعت پڑھے گا تو پیچھے جو ہے وہ دل ہی دل کے اندر ذکر خدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہے یا خود امام جماعت کا جو معاملہ ہے کہ اس کی آواز بلند تو ہوگی مگر چیخ چیخ کرنے جو شان خضوع و خشوع کے خلاف ہے، بلکہ ایک مناسب آواز کے ساتھ وہ ذکر پروردگار کرے. آخری آیت جو سورہ کی ہے ان الذین عند ربک، یقیناً وہ کہ جو تیرے رب سے اندیت کی منزل پر ہیں، قریب ہیں، نزدیک ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت پر متکبر نہیں ہوتے، ویسبحونہ اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، ولہو یسجدون اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ آخری آیت کہ جو جتنا خدا سے قریب ہوگا اس کا ایک مصداق ملائکہ بھی بے شک بنیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دعائے توسل میں ہم معصومین کو مخاطب ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو اندیت کی منزل پر جو بھی ہوگا ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنی عبادت کو اگرچہ پروردگار اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ویٹیج دے، مگر وہ اپنی عبادت پر کبھی متکبر نہیں ہوں گے، عبادت کے معاملے میں سرکشی بھی نہیں کریں گے، اور تسبیح پروردگار کریں گے اور سجدہ ریز رہیں گے۔ اس آیت کے اوپر سورہ آراف مکمل ہوا الحمدللہ، 206 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مکمل ہوا۔ یہ آخری آیت پہلی آیت ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، جس کے اندر سجدہ آتا ہے۔ پیش جعفری کے اندر یہ سجدہ سجدہ مستحب ہے، واجب سجدوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، مگر بہرحال سجدہ کرنا پسندیدہ ہے، جیسے کہ اس کے اندر ذکر بھی اس کا آیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ سورہ انفال کی طرف جائیں گے اور کل اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔